وعلى سيد الرسل وخاتم الأنبياء. بعد قرآن مضامین کے خلاصے کا بیان ہوا تھا. آج آٹھوں پر خلاصے مضامین کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ, اگر ہم فرشتے اتار دیں اور مردے ان کے ساتھ باتیں کرنے لگ جائیں اور جتنے بھی گزشتہ چیزیں مر چکی ہیں ان سب کو ہم زندہ کر ڈالیں تب بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں. اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ مشرکین مکہ ہیں, حضور علیہ السلام سے ایک مطالبہ کیا. مطالبہ ان کا یہ تھا کہ آپ جو کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے اور اللہ کے ہاں حساب و کتاب دینا ہے, یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی. ہم نے آج تک کسی کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھا نہیں, لہذا ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. آپ اگر اس عقیدے پر اصرار ہی کرتے ہیں تو آپ ایسا کریں, اپنے اللہ سے یہ کہیں کہ ہمارے بڑے داداؤں میں قصی ابن کلاب ایک بڑے بزرگ اور بڑی محترم شخصیت گزرے ہیں, آپ اپنے اللہ سے کہیے کہ ان کو زندہ کر دیں, وہ زندہ ہو جائے تو ہم آپ کے اس عقیدے کو بھی مان لیں گے, اور زندہ ہو کر کے یہ کہہ دیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں تو ہم آپ کو رسول بھی مان لیں گے. اتنا آسان نسخہ بتایا کہ اس طرح سے ہم مسلمان ہو جائیں گے. جیسے آج کل ہمارے لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ صاحب فلاں بات کو سمجھا دیجئے دین, وہ قرآن کی فلاں بات ان کو سمجھا دیجئے. بھائی اگر سمجھ میں نہیں آتی تب بھی یہ تو یقین ہے نا کہ اللہ کا کلام ہے, مان لو کہ اللہ کا کلام سمجھ کر سمجھ میں آئے تب بھی مان لو اللہ کا کلام ہے, مان لینا چاہیے. لیکن یہ کہ صاحب ہمیں قائل کیا جائے, یہی مشرکین مکہ کا مطالبہ تھا کہ ہمیں قائل کرو جی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ہم فرشتوں کو اتار کر کے ان کو پیغام دلا دیں نا, یا مردے اٹھ اٹھ کے ان سے باتیں کرنے لگ جائیں, یا کائنات میں آج تک جتنے انسان مر چکے ہیں سب زندہ ہو کر ان سے گفتگو کر لیں, تب بھی ایسے ڈھیٹ اور ہر دھرم ہے کہ یہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے. ما کانوا لیؤمنوا الا ان یشاء اللہ ولکن اکثرہم یجہلون. اس کے بعد اللہ نے اپنے نبی کو تسلی دی, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا. اے میرے نبی, جیسے آپ کے دشمن مکے میں موجود ہیں ایسے ہر نبی کے دشمن ہوا کرتے تھے, لہذا جو برحق انبیاء ہیں ان کے دشمن ہوا کرتے ہیں. دشمنوں کا ہونا آپ کی حقانیت کی دلیل ہے, اس بات کی دلیل ہے کہ آپ برحق اور سچے نبی. اور یہ جو دشمن ہوتے تھے جنات میں سے بھی ہوتے تھے, انسانوں میں سے بھی ہوتے تھے, کرتے کیا تھے؟ ایک دوسرے کو یوں ہی بات ہم علاقوں میں دوسروں پر قول غرورا, ایک دوسرے کو باتیں پٹی پڑھایا کرتے تھے کہ محمد علیہ السلام کو ایسے پریشان کرو, اس طریقے پر ان کو پریشان کرو. تو یہ ہر دور کے اندر ایسے افراد موجود ہوتے ہیں جنات میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی. شیاطین ہیں, انسانوں کے شیطان بھی ہوتے ہیں جنات میں بھی شیطان ہوتے ہیں, اور ان کا کام کیا ہے؟ اہل ایمان کو اللہ والوں کو پریشان کرنا. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کی بات آپ نے بالکل نہیں ماننی. یاد رکھیے, وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. اگر دنیا کے بسنے والوں کی اکثریت کی بات آپ نے مان لی, اکثریت کے نظریے کی قرآن تردید کر رہا ہے اور یہ جاوجہ قرآن کرے گا. قرآن اکثریت اور اقلیت کو نہیں مانتا. جمہوریت کا نظریہ احمقانہ نظریہ ہے. جمہوریت وہ طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں, تولا نہیں کرتے, بندوں کی رائے کا بدل نہیں دیکھا جاتا. اس میں دیکھا جاتا ہے کہ 100 سورے چمار ایک طرف ہوں اور 99 دانشور ایک طرف ہوں, 99 دانشور ہار جائیں گے اور 100 سورے چمار جیت جائیں گے. تو یہ اکثریت اور اقلیت کا نظریہ, یہ جمہوریت کا نظریہ بدترین نظریہ ہے, اور اس نظریے کے ذریعے سے کبھی بھی دنیا کے اندر امن قائم نہیں ہو سکتا, اور کبھی بھی دنیا تضلوا عن سبيل الله. اگر دنیا کی اکثریت کی بات آپ نے ماننی شروع کر دی تو یہ یقیناً آپ کو اللہ کے راستے سے روک ڈالیں گے اور اللہ کے راستے سے باز لے آئیں گے. یہ یسألون الا فرنا وإنهم إلا يخرصون. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ. جن جانوروں کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لے لیا گیا ان کو کھا لیا کرو. ان کو تم مومنین اگر تمہارے اندر ایمان موجود ہے. عمرکم اللہ کا قرو مما ذکر رسول اللہ علیہ وسلم. قرآن کریم کہتا ہے کہ جس پر اللہ کا نام لے دیا جائے تم اسے کیوں نہیں کھاتے ہو. مشرکین مکہ یہ کرتے تھے, وہ کہتے تھے کہ مسلمان جس طرح سے ذبح کرتے ہیں اس طرح ذبح کیا ہوا جانور نہیں کھایا جائے گا, بلکہ جو اپنی موت آپ مر جائے وہ کھایا جائے گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ دلیل ان کی بڑی زبردست تھی, عقلی دلیل. کہنے لگے جو اپنی موت مرا اسے اللہ نے مارا, اور جو تم نے چھری پھیر کے ذبح کیا اسے مسلمانوں نے مارا. تو کہنے لگے دیکھو یہ کیسے مسلمان نا سمجھ ہے کہ اپنا مارا ہوا تو کھا جاتے ہیں اور اللہ کا مارا ہوا پھینک دیتے ہیں. کہنے لگے تو اللہ کا مارا ہوا کھانا چاہیے. یہ ان کی دلیل تھی. کیسی زبردست دلیل ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ ان عقل کے اندھوں سے کوئی کہے کہ اللہ نے جو اللہ نے مارا تھا اللہ نے اس کو حرام کیا, اور جو بندے نے اللہ کے نام پہ ذبح کیا اللہ نے اس کو حلال کیا, تو جو اللہ نے حلال کیا وہ کھانا چاہیے. اللہ فرماتے ہیں کہ عمرکم اللہ تاکلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ. تمہیں کیا ہو گیا کہ جس پر اللہ کا نام لیا جائے اسے تو کھاتے نہیں ہو. وقت فر الکما حرم علیکم. حالانکہ اللہ نے تفصیل بیان کر دی ہے محرمات کی, حرام جانوروں کی. الا موقر تم ہی رہی, مگر جس کی طرف تم مجبور ہو جاؤ. وغیر و باہر جس میں و باطنا, ظاہر گناہ اور باطن گناہ کو چھوڑ ڈالو. ان الذین یکتمون الاسم سیجزون بما کانوا یقترفون ولا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ وانہ لفسق. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دے کر کے سمجھایا. اللہ فرماتے ہیں اومن کان میتن, جعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها. مثال دے کے اللہ سمجھا رہے ہیں ایمان والے کی جو اللہ کے نور کی روشنی کے اندر چل رہا ہو, اور بے ایمان کی جو کفر کے اندھیروں کے اندر بھٹک رہا ہو. اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان والا جو ایمان کی روشنی میں چل رہا ہے, اور کفر والا جو کفر کے اندھیروں میں بھٹک رہا ہے, یہ دونوں آپس میں کبھی برابر نہیں ہو سکتے. اللہ نے ایمان والے کے سینے کو منور کیا ہوا ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب کوئی آیت ہم آسمانوں سے اتارتے ہیں تو یہ بے ایمان کہتے ہیں کہ ہم تو نہیں مانتے. ہم پر وہی آنی چاہیے جو اللہ کے رسول پر اترتی. کا کہنا کیا تھا کہ جس طرح جبرائیل محمد رسول اللہ پر وحی لے کر آتا ہے اسی طرح ہم پر کیوں نہیں لے کے آ جاتا. کہ لگے ہم پر وحی آنی چاہیے تب مانیں گے, ورنہ ہم نہیں مانتے. یہی انداز آج کے دور میں مسلمانوں نے اپنایا ہوا ہے. کہتے ہیں کہ مولوی کہاں سے قرآن کی تفسیر نکال کے لاتے ہیں, ہم بھی تو تفسیر بیان کر سکتے ہیں. کوئی اردو کی کتاب دیکھ لی اردو میں سے اور قرآن پڑھ کر کے اس کی تفسیر بیان کرنی شروع کر دی. ایک آپ تفسیر بیان کر رہے تھے اور جب قرآن پڑھنے کا وقت آتا تو قاری صاحب کو کہتے ہیں کہ آپ پڑھیے. کرائے کے قاری صاحب لائے ہوئے تھے, قرآن ان سے پڑھوا رہے ہیں, تفسیر یہ بیان کر رہے ہیں. میں نے کہا یہ کیا کہنے لگے کہ ان کو اچھا قرآن پڑھنا نہیں آتا. میں نے کہا اس کمبخت کو جسے قرآن پڑھنا نہ آتا ہو وہ قرآن کی تفسیر کیا بیان کرے گا. لیکن ہم نے آج کے لیے بنا لی اردو کی کتابیں پڑھی اور تفسیر بیان کرنی شروع کر دی. وہ ایسے ہی کوئی اردو کی تفسیر بیان کرنے والا جب نماز پڑھتا کہ جیسے میں ہل رہا ہوں نا تقریر کرتے ہوئے بیان کرتے ہوئے, وہ ویسے تو ٹھیک ٹھاک رہتا لیکن جیسے ہی وہ نماز پڑھانے کے لیے نیت باندھتا نا امامت کرتا تو ہلنے لگ جاتا. کسی نے اس سے پوچھا کہ بھائی ہلتے کیوں ہو؟ کہنے لگا حدیث میں آتا ہے. اسے کہا حدیث میں کہا لکھا ہوا, وہ کتاب اٹھا کے لے آیا اردو والی, اس میں لکھا ہوا تھا کہ جب نماز پڑھائے کوئی آدمی, جب امامت کرے کوئی آدمی تو ہلکی نماز پڑھائے. تو وہ ہلکی جو ہے نا کاتب نے لکھتے ہوئے وہ یہ کو آدھا کر دیا تو تھوڑا کاٹ دیا تھا اس میں سے. تو اب اس نے پڑھ لیا کہ جو امامت کرائے وہ ہل کے نماز پڑھائے, یہ مطلب بیان کرنا شروع کر دیا اس نے. تو ایسے لوگ جو اردو سے یا انگریزی سے مفسر قرآن بن جاتے ہیں نا, وہ ایسی تفسیریں بیان کرتے ہیں. ہیں گرا کر کے. تو کہتے کیا ہے کہ یہ ملا کیوں قرآن بیان کرتا, ہم بھی کر سکتے ہیں. اور وہ بےمان کیا کہتے تھے, مشرقی نمسکار کہتے تھے کہ محمد رسول اللہ کی ٹھیکیداری ہے کیا وہی پر اور قرآن پر, ہم پر بھی اترنی چاہیے وہی, تب ہم مانیں گے ورنہ ہم نہیں مانیں گے. قرآن کریم نے جواب دیا, اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ, اللہ جانتے ہیں کس کو رسول بننا ہے کس کو نہیں بننا, کس پر وہی اتارنی ہے کس پر نہیں اتارنی. تم اللہ کو نہیں سمجھاؤ گے, اللہ خود جانتے ہیں کہ کس کو رسول بنا کر کے بھیجنا ہے, یہ اللہ کا انتخاب ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور مثال دے کر کے سمجھایا, ایسا انسان جو اسلام پر عمل کرتا ہو, اسلامی تعلیمات کی تقابلی کرتا ہو بڑی خوشی کے ساتھ اور بڑی ہی شہر صدر کے ساتھ, نماز بھی پڑھ رہا ہے, روزے بھی رکھ رہا ہے, کوئی پریشانی نہیں اس کو, چاہے کتنی تکلیف آ جائے کتنی پریشانی آ جائے وہ خوش ہے کہ اللہ کے لیے میں برداشت کر رہا ہوں. اس کے بالمقابل ایسا آدمی ہے کہ نماز پڑھتا ہے تو وہ بھی عادی اور کبھی وہ بھی نہیں پڑھتا اور روزہ رکھتا نہیں, تیری بڑی تکلیف ہوتی ہے اور بڑا مشکل ہو جاتا ہے اس کے لیے روزہ رکھنا. اللہ فرماتے ہیں ان دونوں کی مثال دے کر کے میں سمجھاؤں. اللہ کہتے ہیں ایک آدمی تو عام میدانی علاقے میں چلا جا رہا ہو, بڑی آسانی کے ساتھ سانس لے گا چلے گا, اس کو کوئی دشواری نہیں ہوگی. اور دوسرا آدمی پہاڑی پر چڑھ رہا ہو, جیسے جیسے اوپر چڑھتا چلا جائے گا اس کی سانس دم سانس گھٹتا رہ جائے گی, دم گھٹتا رہ جائے گا اس کا, جیسے اوپر چڑھتا چلا جائے گا دم گھٹتا چلا جائے گا. اس کی وجہ کیا ہے, آج کل کی میڈیکل سے بھی یہ بتاتی ہے کہ جتنے اوپر چڑھتے چلے جائیں گے آپ اتنی آکسیجن کم ہوتی چلی جائے گی اور آپ کا دم دم گھٹنے لگ جائے گا. تو اللہ نے فرمایا جو بلندی پر چڑھتا ہے آکسیجن کی کمی کی وجہ سے اس کا دم گھٹتا ہے اور جو شریعت پر عمل کرتا ہے اگر ایمان میں اس سے کمزوری ہوگی تو اس کا بھی دم گھٹنے لگ جائے گا, اسے بھی پھر مزہ نہیں آئے گا شریعت پر عمل کرنے میں. شریعت پر عمل کرنے میں مزہ اسے آئے گا جس کے ایمان کے اندر قوت موجود ہوگی. اللہ ہمارے ایمان میں قوت نصیب فرما دے. آگے قرآن کریم نے یہ بتایا ہے کہ قیامت کے دن تمام جنات اور انسانوں کو جمع کیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا ارمیاتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی, کیا ہمارے رسول تمہارے پاس نہیں آئے تھے جو ہماری آیتیں تمہیں پڑھ کر سناتے اور قیامت کے دن سے تم کو ڈراتے؟ تو وہ کہیں گے شہیدنا علی انفسنا, ہم تسلیم کرتے ہیں کہ ہم ہی مجرم تھے, نبیوں نے تو آ کر کے ہمیں سنایا تھا. وہم الحیات الدنیا, مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ جس طرح یہ قرآن انسانوں کے لیے اترا ہے ویسے ہی جنات کے لیے بھی اترا ہے. جنات بھی اس قرآن پر عمل کرنے کے مکلف ہیں اور وہ بھی مسلمان بھی ہے جنات اور کافر بھی ہے جنات, یہ بھی اس سے قرآن کریم کی اس آیت سے پتہ چل جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں ذالک اللہ قرآن کا مہلک القرآن بظلم واہلھا غافلون, اللہ رب العزت کسی بستی والوں کو ظلم کی وجہ سے اس وقت تک ہلاک نہیں کرتے جب تک وہ بے خبر رہیں. ہلاکت تب ہوتی ہے جب انہیں شریعت کے احکام بتانے والا آ جاتا ہے, شریعت کی باتیں بتا دیتا ہے پھر بھی وہ عمل نہیں کرتے تو اللہ پھر ایسی صورت کے اندر ہلاک کر کے تباہ کر دیا کرتے ہیں. وربک الغنی ذو الرحمہ. اس کے بعد اللہ رب العزت نے مشرکین مکہ کے اندر جانوروں اور چوپایوں کے بارے میں جو عقائد جاری تھے ان عقائد کی تردید فرمائی ہے. ان میں عقائد کیا تھے؟ عقائد یہ تھے کہ اگر کوئی بکری یا اونٹنی دس پیٹ جل لے تو اسے مقدس سمجھ کر کے آزاد کر دیتے تھے, اور اگر کوئی سانڈ دس اونٹنیوں کو حاملہ کر دے برابر کر دے تو اسے بھی آزاد کر دیتے تھے. کہتے تھے اس نے بڑا تیر مار لیا, بڑا کمال کیا ہے, آزاد اس کو بھی مقدس بنا کر کے آزاد کر دو. اسی طریقے پر جانور کو ذبح کرتے اور ذبح کرنے کے بعد کچھ گوشت مقرر کرتے اللہ کے نام پر اور کچھ گوشت مقرر کرتے باباؤں کے نام پر, بابوں کو بھی دیتے ہیں لے جا کر کے, تو بابوں کے نام کا کچھ گوشت ہوتا کچھ اللہ کے نام کا ہوتا. اب جب تولنے لگتے وزن کرنے لگتے تو بابوں والے گوشت میں سے اگر کچھ گر جاتا تو اٹھا کے ڈال دیتے, اور اگر اللہ کے لیے تول رہے ہو تو اس میں سے گر جاتا, کہتے اللہ کو کیا ضرورت ہے, اللہ تو بڑے بے نیاز ہے, اللہ کو کیا ضرورت بہ گئی ہے, لہٰذا بابا کو دینا چاہیے, اللہ کو دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ فرماتے دیکھو کیسا تم نے فیصلہ کیا ہے, فرماتا شراکا فلایت اللہ, ان کے شراکا کا جو دوست ہے وہ تو اللہ کو نہیں ملتا, وہ ماتان اللہ شراکا, اور اللہ کا جو حصہ ہے وہ ان کے باباؤں کو چلا جاتا ہے. صاحب آیا کون بڑے بدترین فیصلے یہ لوگ کرتے ہیں, وہ بہادی انعام الحاصل حجر اللہ اللہ شاہ, کہہ دیتے کہ یہ والے جانور ان پر پابندی لگی ہوئی ہے, وہ کھائے گا جسے ہم اجازت دیں گے, وہ انعام الحرمت ہو رہا, وہ انعام اللہ یذکرون اسم اللہ علیہ اقتراحا علیہ سیدیہم بما کانوا یفترون. کہتے کہ ان میں سے یہ والے جانور جو ہیں ان کے اوپر سواری کرنا جو ہے بار برداری ان کے اوپر حرام ہے, ان کے اوپر کوئی جانور کوئی سامان نہیں لادا جائے گا, بڑا مقدس جانور ہے. اور کچھ ایسے جانور تھے جنہیں اللہ کے نام پر نہیں مقرر کرتے تھے بلکہ بتوں کے نام پر مقرر کر دیتے تھے, اللہ فرماتے ہیں یہ سارا اللہ پر بہتان باندھ رہے ہیں اور اللہ ان کی بہتان بازی پر قیامت کے دن ان کو سزا دیں گے. اس قسم کے ان کے عقائد کی تردید کی, پھر قرآن کریم نے اللہ کی وحدانیت کے دلائل بیان فرمائے, پھر قرآن کریم نے یہ بتایا کہ یہ جو چوپائے جانور ہیں ان میں بکری نر اور مادہ ہے, بھیڑ نر اور مادہ ہے, اور گائے نر اور مادہ ہے, اونٹ نر اور مادہ ہے, یہ آٹھ جانور ہو گئے. سمانیہ کا ازواج, اللہ فرماتے آٹھ جانور ہو گئے جو کہ اللہ نے حلال کر رکھے ہیں. اب تمہیں بتاؤ کہ ان میں سے نر کو اللہ نے حرام کیا یا مادہ کو اللہ نے حرام کیا؟ بھائی کسی کو بھی اللہ نے حرام نہیں کیا ہے, تم زبردستی اپنی طرف سے کیوں ان کو حرام قرار دے رہے ہو؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ, اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو آپ ان سے کہہ دیجئے تمہارا رب بڑی رحمتوں والا اور بڑی وسعت والا ہے, اور یاد رکھو کہ اس رب کے عذاب کو مجرموں سے کوئی ہٹا نہیں سکے گا. سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا, مشرکین بے ایمان کہتے ہیں کہ ہم جو شرک کر رہے ہیں تو اللہ کی مرضی سے ہی کر رہے ہیں. دلیل کیا دیتے ہیں؟ دلیل یہ دیتے ہیں کہ دیکھو جی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر تو دنیا میں پتا بھی نہیں ہلتا, تو ہم بتوں کو کیسے سجدہ کر سکتے ہیں اللہ کی مرضی کے بغیر؟ اللہ کی مرضی ہے تبھی تو سجدہ کر رہے ہیں بتوں کو. لہذا وہ کیا کہتے ہیں؟ سیقول الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما اشرکنا, بے ایمان مشرک کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتے تو ہم شرک نہ کرتے, اللہ نے چاہا تبھی تو شرک ہوا. وہ کہتے ہیں کہ ایک ایسا ہی اپنا بوجھ دوسرے پر لادنے والا, اپنے گناہوں کا ادھر لگ تراشنے والا, کہیں دیہات میں گیا ہوا تھا اور آم کے درخت پر چڑھ گیا اور چڑھ کر کے توڑ توڑ کے آم کھانے لگ گیا بڑے مزے سے. اتنے میں باغ والا پہنچ گیا, باغ والا آیا تو اس نے کہا کہ کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا کہ تو دیکھتا رہے ڈھائی من کی لاش اللہ کی مرضی کے بغیر اوپر کیسے چڑھ سکتی ہے, پتا بھی نہیں گرتا اللہ کی مرضی کے بغیر تو ڈھائی من کی لاش اوپر کیسے چلی گئی, اللہ کی مرضی سے چڑھا ہوں اور اللہ کی مرضی سے آم کھا رہا ہوں. اب وہ تو ذمہ دار تھا, اس ڈالنے والا اس کے پاؤں میں ہاتھ ڈال کے کھینچا اور ڈھائی کلو کا جوتا اٹھا لیا اور اس کی دھلائی شروع کر دی. اب یہ چلائے کہ کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا جب ڈھائی من کی لاش اوپر نہیں چڑھ سکتی تو ڈھائی کلو کا جوتا اللہ کی مرضی کے بغیر کیسے لگ سکتا ہے, یہ بھی اللہ کی مرضی کے ساتھ ہی ہو رہا ہے. تو ایسے لوگوں کا ایسا ہی جواب ہونا چاہیے. میرے بھائیوں یاد رکھو, اپنے گناہوں کو دوسرے کے سر پر تھوپنے کی بجائے انسان کو اپنے جرائم کا خود اعتراف کرنا چاہیے. اللہ فرماتے ہیں کہ جرم یہ کرتے ہیں اور الزام اللہ پر لا کر کے دھر دیتے ہیں. کذالک کذب الذین من قبلہم حتی ذاقوا بأسنا, پہلے لوگوں نے بھی ایسے جھٹلایا تھا, ہمارا عذاب آیا پھر جا کر کے انہیں ان کے ہوش ٹھکانے ہوئے. لکم من علم فتخرجوه لنا, آپ ان سے کہیے کہ تمہارے پاس اگر کوئی دلیل ہو اپنے جرائم پر تو وہ پیش کرو, اور اگر دلیل تمہارے پاس موجود نہیں ہے تو یاد رکھو کہ اج کل بچوں کے گھوڑے دوڑانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے انبیاء علیہم السلام کا وصیت نامہ یا انبیاء علیہم السلام کا دفنوکاتی پروگرام اسے اللہ نے بیان فرمایا ہے, اور اس پروگرام کے اندر حقوق اللہ کا تذکرہ بھی ہے. حقوق العباد کا تذکرہ بھی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذرا گنتے جائیے گا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پہلا نقطہ تو یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے, والدین کے ساتھ حسنا سلوک کیا جائے, اولاد کو رونی کے ڈر سے قتل نہ کیا جائے اور پھر بے حیائی کے کاموں کے قریب نہ جائیں, بے گناہ کسی شخص کو قتل نہ کریں اور یتیم کے مال کو ناحق ضائع نہ کریں اور ناپ اور تول کے اندر کمی نہ کریں اور جب کوئی بات کریں تو عدل انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں, اللہ کے عہد کو پورا کریں اور صراط مستقیم کی پابندی کریں. یہ ہو گئے وہ دس نکاتی پروگرام جو ہر نبی لے کر کے تشریف لایا اور سرکار کاری کرنے والے بھی اسے لے کر کے تشریف لائے. اس پروگرام سے اللہ رب العزت نے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 152, 153 اور 154 کے اندر بیان فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہذا صراط مستقیما فاتبعوه, یہ ہمارا صراط مستقیم ہے اس کی اتباع کرو. ولا تتبعوا سبل فتفرق بكم عن دينه, ولا تتبعوا سبل فتفرق بكم عن سبيله, چھوٹی چھوٹی پنڈنیوں پر نہ چلو ورنہ یاد رکھو کہ یہ تمہیں فرقہ واریت کے اندر مبتلا کر دیں گی. معلوم ہوا کہ صراط مستقیم کی پابندی یہی نبی کا راستہ ہے. صراط مستقیم کے اندر بڑے بندیاں بنا لینا, صراط مستقیم کے اندر پارٹی بندیاں بنا لینا, کہنا کہ صاحب یہ ہمارا طریقہ ہے وہ فلاں کا طریقہ ہے, تو یہ سارے طریقے فرقہ واریت کی علامت ہے جسے اللہ رب العزت نے منع فرمایا ہے. اور اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ صراط مستقیم کی اتباع کرو اور یہ چھوٹی چھوٹی پنڈنگیوں کی پابندی نہ کرو. اس کے بعد اللہ رب العزت نے بتایا کہ اللہ نے برکتوں والی کتاب اس لیے نازل کی ہے تاکہ اس کی اتباع کی جائے, اس کے مطابق عمل کیا جائے. اس کے بعد اللہ نے قیامت کا منظر بیان کیا اور پھر اللہ نے امت مسلمہ کے فضائل کو ذکر فرمایا کہ امت مسلمہ میں اگر کوئی ایک نیک عمل کرے گا تو اسے 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا, اور اگر کوئی ایک گناہ کرے گا تو ایک ہی گناہ اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا. پھر اللہ کے نبی کو حکم دیا گیا کہ آپ دنیا والوں کو بتا دیجئے کہ ہدایت وہ ہوتی ہے جو اللہ عطا فرما دے. قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم, آپ فرما دیجئے کہ میرے رب نے مجھے صراط مستقیم کی ہدایت دے رکھی ہے. دین قیم ملت ابراہیم حنیفہ, سیدھا سادہ مستحکم دین ہے جو ابراہیمی طرز زندگی ہے جس میں ذرا سی بھی کجی نہیں پائی جاتی. وما کان من المشرکین, اور ابراہیم تو مشرکین میں سے بھی نہیں تھے. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین, آپ فرما دیجئے کہ میری نمازیں اور میری عبادت مالی عبادتیں, میری نماز اور میری قربانی, میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے جس کا کوئی شریک و سہیم نہیں. اور علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ صلات سے مراد بدنی اعمال ہیں اور نسک سے مراد مالی اعمال ہیں, لہذا اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ انسان ہر مسلمان کی جان بھی اللہ کے لیے اور مال بھی اللہ کے لیے, جان بھی اللہ کے لیے. جان لگائے گا تو اللہ کے نام پر لگائے گا اور مال لگائے گا تو اللہ کے لیے خرچ کرے گا. وہ محیا و مماتی, میرا جینا بھی اور میرا مرنا بھی کس کے لیے؟ ہاں, جینا بھی اللہ کے لیے, مرنا بھی اللہ کے لیے, میری جسم میرا جسم بھی اللہ کے لیے, میرا مال بھی اللہ کے لیے. لا شریک لہ ہو بذلک امرت وانا اول المسلمین, پھر میرا اس کا کوئی شریک نہیں اور اسی بات سے مجھے حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلا اللہ کا فرما بردار بن رہا ہوں. قل غیر اللہ یقضی ربی وهو رب کل شیء, آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو اپنا رب نہیں بنا سکتا, وہی سب کا رب ہے. ولا تکسب کل نفس الا علیہا, اور ہر جان جو بھی کام کرتی ہے یا اپنے خلاف ہوتا ہے یا اپنی حمایت کے اندر ہوتا ہے. ولا تزر وازرۃ وزر اخرى, کوئی ایک دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا. ثم الى ربکم مرجعکم, پھر تم نے اپنے رب کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے, تو جس میں تم اختلاف کرتے تھے وہ اللہ تمہیں قیامت کے دن بتا دے گا. وہو الذی جعلکم خلائف الارض, وہی اللہ ہے جو تمہیں اس سرزمین کے اندر صاحب اختیار بناتا ہے, یہ وہی اللہ ہے جو اس سرزمین میں تمہیں اللہ کی خلافت عطا فرماتا ہے. وعطا بعضکم فوق بعض درجات, اور تم میں سے بعض کو بعض پر درجات عطا فرماتا ہے. لیبلوکم فیما آتاکم, تاکہ وہ تمہیں آزمائے اس میں جو کہ اس نے تمہیں عطا فرمایا چاہے. ان رب کا سریع القاضی و انہ لغفور الرحیم, یقیناً تیرا رب بڑی جلدی سزا دینے والا اور بہت ہی زیادہ غفور الرحیم ہے. آگے سورۃ الاعراف شروع ہو رہی ہے.